بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. تو پچھلی دفعہ سے ہم نے جس سلسلے کا آغاز کیا, انشاءاللہ ظاہر ہے کہ وہ بھی کوئی جلدی ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے, کہ نہج البلاغہ میں جو حکمتیں, یعنی نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کے کلمات میں موجود حکمت اور معارف کو اسٹڈی کرنا. اچھا, پچھلی دفعہ ہم نے بگننگ میں کچھ جیسے تھوڑا سا ڈسکشن بھی کیا تھا, چیزوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کی تھی, اور وہاں پر جو بات تھی کہ جو میں مطلب اوپر لانا چاہ رہا تھا یا ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم, یعنی اگر یہاں پر نہج البلاغہ کے حوالے سے امام علی علیہ السلام کے کلمات کو اسٹڈی کر رہے ہیں, تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں امام علی علیہ السلام کی فکر کو پہچاننا ہے. یعنی آپ کا جو تھنکنگ کی ڈائمینشن, ڈائریکشن اور پیٹرن کیا تھا. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ آپ لوگ مجھے بتائیے گا یہاں پر کہ یہ میرا یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے, کہ ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے, یعنی تقریباً ہر جگہ پر اور ایون ہمارے یہاں بھی, یعنی شیعوں کے اندر بھی, کہ ہم لوگ جب بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری گفتگو کا جو فوکس ہوتا ہے یا دار و مدار ہوتا ہے وہ زیادہ تر اپنے مطلب اپنے فرقہ کہہ لیں یا اپنے مذہب کی چیزوں کی طرف سے ہم زیادہ سینسیٹیو ہو رہے ہوتے ہیں اور انہی کو ہم زیادہ ڈسکس کرتے ہیں, انہی کو زیادہ زیر بحث لاتے ہیں, انہی کو ہم زیادہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور یعنی ہم اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, جبکہ یعنی مجھے جتنا میں نے دیکھا خاص طور سے قرآن کریم کو یا اہل بیت علیہم السلام کی گفتگو کو, تو اس میں مجھے جو چیز زیادہ محسوس ہوئی وہ یونیورسلٹی اور ہیومینیٹیرین اسپیکٹ زیادہ فیل ہوئے. یعنی وہاں پر آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ اگر آپ خاص طور سے قرآن پڑھیں کہ قرآن کسی خاص فرقے یا کسی خاص قوم کی کتاب ہے, یا اگر امام علی علیہ السلام بھی جن موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے وہ آپ کے اپنے مخصوص حالات اور ماحول اور ان چیزوں سے وہ باتیں ریلیٹ کرتی ہیں, لیکن اس میں کوئی یہ تاثر نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص فرقہ ہے کہ جس کے تناظر میں یا جس کے حوالے سے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں. آپ اس بات کو ایگری کرتے ہیں؟ یعنی تو اگر یہ بات درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم نے تو کوئی سبق ہی نہیں لیا, پھر ہم کس رستے پر ہیں؟ اگر یہ والی بات صحیح ہے تو ہم جو ہیں وہ کس ٹریک پہ جا رہے ہیں پھر؟ یعنی کہ نہ ہم قرآن کی اپروچ کو فالو کر رہے ہیں, نہ ہم اہل بیت کے طریقوں کو فالو کر رہے ہیں. پھر تو یہ بات ہمیں سوچنی پڑے گی نا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو دوسری چیز تھی کہ جس کو میں نے پچھلی دفعہ ہائی لائٹ کیا تھا اور آج بھی ہم جب اس خطبے کو مکمل کریں گے انشاءاللہ تو وہ نکات سامنے آئیں گے, اور وہ کیا ہے کہ آپ اپنی خرابیوں کی جڑ کو اپنے اندر تلاش کریں نہ کہ کسی اور میں. ٹھیک, یعنی پچھلی دفعہ بھی جب میں نے وہ خطبہ پڑھا تھا تو وہاں بھی یہی بات سامنے آ رہی تھی کہ یعنی اگر میرے اندر کوئی مسئلہ ہے, میرے لیے پرابلم آ رہی ہے, میں کامیاب نہیں ہو پا رہا, تو اس کی خرابی کی وجہ میں خود ہوں, نہ کہ اس کو جو ہے میں کسی اور کے کھاتے میں ڈال کے بیٹھ جاؤں. یعنی جو ہمارا ایک بہت ہی ٹپیکل طریقہ ہے وہ کیا کہ جی دوسرے ہمارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں, سازشیں کر رہے ہیں, انہوں نے یہ کر دیا تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم یعنی امام علی علیہ السلام کی فکر کو یا اہل بیت کی فکر کی طرف جب ہم اس کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں ان دا بگننگ ہی سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ ہم کسی اور رستے پر ہیں اور وہ کسی اور رستے پر ہیں, اور اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہم ساری زندگی ان کا نام لیتے رہتے ہیں, ان کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کے قصیدے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا ہم اپنے لیے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھا پاتے. یہ بات ٹھیک ہے؟
تھوڑا سا مجھے لکھی
جی، اس سے اختلاف ہے کسی کو؟ جی بتائیں. اچھا، اب میں خطبے کی طرف آتا ہوں جو ہم بات کر رہے تھے، خطبہ نمبر 97. لیکن یہ وہ جو میں نے کہا تھا کہ یہ نمبرنگ فارسی والی ہے، باقی میں یا اردو میں شاید 95 میں مل جائے گا، انگلش میں 96 میں. اس طریقے سے تھوڑا فرق ہے. تو آپ یہی فرما رہے ہیں، یعنی اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ نے ہی فرمایا تھا کہ مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے، یا خدا کی قسم کہ یہ قوم، یعنی معاویہ کے پیروکار، یہ تمہارے اوپر غلبہ پیدا کر لیں گے، اور اس وجہ سے نہیں وہ غالب آ جائیں گے کہ وہ حق پر ہیں اور تم باطل پر ہو، بلکہ کس وجہ سے تم وہ غلبہ پیدا کر لیں گے کہ تم اپنے امام برحق کی بات نہیں سنتے، اور وہ اپنے اس پیشوا کے پیچھے مضبوطی سے موجود ہیں اور قائم ہیں کہ جو باطل پر ہے. تو یعنی کہ یہ جو کامیابی ہے، اس کا دار و مدار کس چیز پر بن رہا ہے؟ اس کا دار و مدار بن رہا ہے کہ ہم آپس میں کتنے متحد ہوتے ہیں، اور ہم اپنے لیڈر کو کتنا فالو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، اور یہ کامیابی ذہن میں رہے کہ یہ کہ اخروی یا دائمی کامیابی نہیں ہے، دنیا کے اندر کامیابی کے لیے جو ایک ون آف دا مین ریکوائرمنٹس ہے وہ یہی ہے کہ اپنے لیڈر کے پیچھے مضبوطی سے کھڑے رہنا، تو وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں ولو حق پہ نہ ہوں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے، یعنی کہ وَلَقَدْ أَصْبَحَتِ الْأُمَمُ تَخَانُسُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا، کہ اکثر جو ہے جگہوں پر امتیں ہوتی ہیں تُخَافُ ظُلْمَ رُعَاتِهَا، کہ جو اپنے حکمرانوں کے ظلم سے خوفزدہ ہوتے ہیں. وَأَصْبَحْتُ أَخَافُ ظُلْمَ رَعِيَّتِي، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں اپنی رعیت کے ظلم سے ڈرتا ہوں، یعنی میں خود جو ہے کیسے حاکم کے طور پر ایگزسٹ کرتا ہوں تمہارے درمیان، کہ جو خوفزدہ ہے، حاکم خوفزدہ ہے اپنی رعیت کے ظلم سے، یہ میری حالت ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ تین چیزوں پر ہم نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، کہ تین باتیں تھیں آپ کے پیغام کی، جہاں سے ہمارے لیے پہلی حکمت آپ کہہ لیں یا پہلا جو لیسن ہے وہ حاصل ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ استنفرتکم للجہاد فلم تنفروا، کہ میں تم کو جہاد کے لیے آمادہ کرتا رہتا ہوں، جہاد پر ابھارتا ہوں، لیکن تم باہر نہیں نکلتے. ٹھیک، اور یہاں پر جہاد سے مراد آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہی ہے کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ سٹرگل جو باطل کے اثرات کو اپنے اندر سے دور کرنے کے لیے کی جائے. ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کی سٹرگل جس کا مین فوکس یہ ہو کہ خرابی یا باطل اثرات جو ہے نا وہ ہمارے اندر پینیٹریٹ نہ کر پائیں. یہ کام آپ تبلیغ کے ذریعے سے کریں، یہ کام آپ تربیت کے ذریعے سے کریں، یہ کام آپ اسلحے کی بنیاد پہ کریں. ٹھیک ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں کس میں آتی ہیں؟ یہ جہاد کے اندر آتی ہیں. رائٹ، اچھا یہاں پر جو ایک بات بہت اہم ہے، یعنی یہاں پر ایک سوال ہے، کیونکہ اس کو اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں گے نا تو اس کے اندر ایک بڑی باریکی ہے جس کو ہم تقریباً نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس جہاد کے لیے، کہ اگر آپ اس جہاد کے مین آبجیکٹیو کو سمجھ رہے ہیں کہ جہاد کا آبجیکٹیو کیا ہے، کہ باطل کے اثرات ہمارے اندر نفوذ نہ کر پائیں، اس کی نمبر ون ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کیا خالی بس ہم لڑنا شروع ہو جائیں؟ اس کی نمبر ون ریکوائرمنٹ کیا ہے جس کے بغیر آپ کچھ بھی کر لیں؟ اس جہاد میں آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے. جی بتائیں, سوچیں.
مطلب اندر سے وہ ہونا چاہیے, اویکننگ.
نفرت ہونی چاہیے نا پہلے سے, باطل سے آپ اگر
لیکن پہچاننے
کراہت نفرت نہ کریں تو آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں گے اندر, پھر
دیکھیں. نمبر ون ریکوائرمنٹ, فنڈامنٹل میجر ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم جو خدا کا پیغام ہے اس پر اپنے آپ کو 100% کمٹ کریں. خدا کا, یعنی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری کمٹمنٹ اس بات پر ہو, ہمارا عہد یہ ہو کہ جو خدا نے نازل کیا ہے, جو خدا نے بتایا ہے, جو خدا کی مرضی ہے, اور جو اللہ کے نمائندوں یا حجتوں کی مستند اوتھینٹک سنت اور سیرت ہے, اس کے علاوہ ہم نے کسی بھی اور چیز کو قبول نہیں کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نمبر ون ریکوائرمنٹ ہے, یہ مین ریکوائرمنٹ ہے. اور اسی جگہ پر ہم جو ہے نا وہ مسلسل فیل ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی آج آپ دیکھیں کہ ہمارا جو پورا دین ہے اس دین میں سب سے بڑا مسنگ لنک ہی یہی ہے کہ ہماری اس بات میں کوئی ایفرٹ ہی نہیں ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ خدا اور رسول اور امام ہم سے کیا چاہتے ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کیا ہے, انہوں نے ہمیں اصول کیا دیے, انہوں نے ہمیں کون سی زندگی دی ہے, کس زندگی گزارنے کو ریکمینڈ کیا ہے, زندگی کی راہ کیا بنا کے دی ہے, ہمارے لیے کیا متعین کیا ہے, پتہ ہی نہیں کسی کو. مطلب ہر ایک اپنی وہ قصے کہانیاں لے کے بیٹھ گیا آرام سے اور بس چل رہی ہے گاڑی, سب خوش. ٹھیک ہے؟ تو جب تک یہ والا پہلو مضبوط نہیں ہوگا, یعنی جس کو قرآن نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ, جو ان کی معیت میں ہیں, جو محمد رسول اللہ کے قدم بقدم چلتے ہیں, جن کے لیے محمد رسول اللہ کا پیغام کوئی ایمبیگوس نہیں ہے, گنجلک نہیں ہے, مبہم نہیں ہے, جن کے اور محمد رسول اللہ کی سیرت میں کوئی بہت بڑے بڑے فرق یا گیپس نہیں ہیں, وہ ان کی معیت میں, وہ پھر اشداء علی الکفار, وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں, یعنی ان کی پینیٹریشن کو روکتے ہیں کامیابی سے. تو معہو کی شرط ہے نا, پیغمبر اکرم کی, رسول کی معیت میں چلنے کی بات ہے نا, وہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. ٹھیک, تو یہاں پر جب جہاد کا ذکر آتا ہے, جہاد کی بات آتی ہے کہ میں تم کو, اور ابھی آگے چل کے اس خطبے میں اس حوالے سے گفتگو آئے گی, تو تم نے سننا نہیں ہے, میں تم کو سناتا ہوں تم سماعت نہیں کرتے, میں تم کو دعوت دیتا ہوں خاموشی سے, خفیہ کھلم کھلا, تم قبول نہیں کرتے. تو ایسا ہی ہے کہ تم ظاہراً دکھائی دیتے ہو لیکن تم حقیقتاً غائب ہو. یعنی تم اس ایرینا میں گویا کہ پریزنٹ ہی نہیں ہو, موجود ہی نہیں ہو, تمہاری شکلیں نظر آتی ہیں لیکن تمہاری حقیقتیں گم ہیں. پھر اس کے بعد پہلا, آپ کو یاد ہے پہلی چیز کیا تھی, جہاد پر آپ نے بات کی. ٹھیک ہے, اچھا جہاد تقریباً نمبر ون کیوں ہے؟ جہاد کے اندر جو ہے نا, جہاد میں ایک چیز اور بھی آپ سامنے رکھیں, اپنے آپ کو منظم کرنے کی جو کوشش ہوتی ہے نا, منظم اور مہذب بنانا, یہ بھی جہاد اسلامی کا بہت بڑا اور بلکہ پہلا اسٹیپ ہے. جہاد اکبر نہیں, جہاد اکبر نہیں, یعنی وہ جہاد جو آپ معاشرے میں کرتے ہیں, یہاں اس جہاد کی بات ہو رہی ہے جو آپ اجتماع میں معاشرے میں اس میں کر رہے ہوتے ہیں, یہ جہاد بن نفس کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, تو اس کا ون آف دا مین جو کمپوننٹ ہے وہ کیا ہے, منظم اور مہذب ہونا. منظم کا مطلب ہے ڈسپلنڈ ہونا، مہذب کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلامی ایٹیکیٹس اور آداب ہیں ان کا پابند ہونا، اخلاقیات نہیں، صفات کی بھی بات نہیں ہو رہی، ان آداب کا پابند ہونا. شروع
وہ
آداب یہ نہیں جیسے کہ جیسے ہمارے یہاں الحمدللہ وہ چیزیں ہمارے کلچر کا حصہ بن گئی ہیں بہت زیادہ، مثلا بڑوں کو رسپیکٹ دینا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا حق نہیں کھانا، یہ سب آداب اسلامی ہیں، یہ سب تہذیب اسلامی ہیں. ٹھیک، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ نمبر ون کیوں ہے؟ اس چیز کو باقی تمام چیزوں سے پہلے کیوں رکھا گیا ہے پریکٹیکلی، یعنی اپنی اہمیت میں نہیں پریکٹیکلی، لیکن یہ جب آپ معاشرے میں حرکت کرتے ہیں یا معاشرے میں کچھ امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کس چیز کو دھیان رکھیں گے؟ ایک پراپر سوسائٹی کی ایک شکل دیں گے، اس کو تنظیم دیں گے، اس میں ڈسپلن لائیں گے، اس میں تہذیب برپا کریں گے، تہذیب پیدا کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس میں غلط قسم کے اثرات کو پینیٹریٹ ہونے سے روکنے کے میکینزمز بنائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی اگر آپ ایک اجتماعی نظام کو بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کے پہلے سٹیپس ہیں جو قرآن کریم نے اور دین نے ہم کو ریکمینڈ کیا، یہاں سے شروع کرو بات. تب تمہارا جو جہاد ہے، یعنی وہ جہاد کہ جس میں تم غلط اثرات کو اپنے سے دور رکھ سکو گے اور اپنے اندر اپنی تمام ویلیوز کو بلڈ اپ کر سکو گے.
رسول اللہ کے شروع کے 40 سال
دیکھیں، وہاں 40 سال تو آپ کی زندگی کے وہ تھا کہ جب آپ ظاہراً آپ کی شخصیت کی ایک مثال اور نمونہ لوگوں کے سامنے آ رہا تھا، لیکن وہاں پر بھی آپ نے جب کیا تو مکے کے اندر بھی جو ایک قوم بننا شروع ہوئی تو اس میں، اور پھر یعنی ہر جگہ پر آپ نے جا کے، تو اس کی ضرورت کیوں ہے؟ یعنی کہ اس کی ضرورت جو ہے وہ تعمیر اخلاق اور حکمت اور معرفت اور عبادت اور تزکیے، ان سب سے پہلے کیوں ہے؟ عملاً میں کہہ رہا ہوں، امپورٹنس میں نہیں ہے، آن ٹاپ ہے. عملاً آپ کو یہ اقدام پہلے کرنے کو ریکمینڈ کیا گیا ہے. اس لیے کہ دیکھیں آپ جب، میں ایک بہت سادہ سی مثال دوں، آپ جب ایک گھر لیتے ہیں یا کسی گھر میں رہنا چاہتے ہیں، آپ اس گھر کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نہیں نہیں، گھر بن گیا، آپ گھر شفٹ کر رہے ہیں، سب سے پہلا کام آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام آپ یہ کرتے ہیں کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد اس پہ جھاڑو لگاتے ہیں، اگر کوئی اسپائڈر ویب ہیں اس کو کلین کرتے ہیں، مٹی صاف کرتے ہیں، گھر کلین کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس جگہ پر بھی آپ آ کے رہ رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کو لیویبل بنانا ٹو دا منیمم ڈگری ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے کہ اس گھر کے اندر گندگی پڑی ہوئی ہے یا ادھر ادھر ٹوٹ پھوٹ ہے وہ ہے اور آپ کہیں چلو بھائی لا کے سامان رکھ دو، رہنا شروع ہو جاؤ. ٹھیک ہے، آپ یہ کام نہیں کریں گے. اگر آپ کے اپنے بس میں ہوگا آپ خود اس کو کلین کریں گے، ریپیئر کرائیں گے، یا کسی اور کے گھر میں آپ جا رہے ہیں رینٹ کر رہے ہیں تو آپ اس سے کہیں گے بھائی یہ سب مسائل حل کر کے دو. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جب آپ ایک ہیومن سوسائٹی کو بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کو لیے بھی، اس کے لیویبل ہونے کے لیے بھی کچھ منیمم ریکوائرمنٹس ہیں. ٹھیک، اور وہ منیمم ریکوائرمنٹس جو قرآن اور اہل بیت ہم کو سمجھا رہے ہیں وہ تنظیم اور تہذیب اور اس کی سرحدوں کا نیگیٹو، یعنی نیگیٹو ان ٹرمز آف بندگی یا خدائی الہی پرسپیکٹو، ان پینیٹریشنز کا نہ ہونا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ وہ جہاد ہے کہ جس کو برپا کیے بغیر ہم کسی بھی معاشرے کو، سوسائٹی کے آگے بڑھنے کی توقع نہیں رکھ سکتے.
یہ تو خود پرسنل زندگی کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے.
ہاں، یہ منیمم ریکوائرمنٹس ہیں، یعنی جیسے ابھی میں نے کہی اس میں سورہ آراف کی وہ آیت کے دروس میں پڑھنے کا اتفاق ہوا, بلکہ سورہ یونس کی آیتیں ہیں 87, سورہ یونس 87, کہ جب خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, موسیٰ اور ہارون کو بنی اسرائیل میں, تو سب سے پہلا حکم جو ان کو دیا تھا نا وہ یہی دیا تھا کہ تم اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل بے گھر تھے تقریباً, جیسے جھوپڑیوں میں پتہ نہیں کہاں صحراؤں میں رہ رہے تھے. گھر بناؤ, اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے جو تقریباً زیادہ تر ترجموں میں اس کا غلط معنی لیا جاتا ہے, وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ. تو اس میں لوگ کوئی ترجمہ کر دیتا ہے مسجد بنا دو, گھروں کو قبلہ رکھو. یعنی کیا مطلب ہوا کہ گھروں کو ایک دوسرے کے مقابل بناؤ, جیسے آج کل کی اس میں آپ کی کنسٹرکشن ہوتی ہے ان دا فارم آف بلاکس. اب دیکھیں خدا حضرت موسیٰ اور ہارون کو حکم دے رہا ہے, اور یہ پہلا حکم ہے ان کی قوم کے حوالے سے کہ اس خانہ بدوشی والی زندگی سے اپنی قوم کو باہر نکالو, جو یہ بکھرے ہوئے تتر بتر صحراؤں میں پڑے ہوئے, باقاعدہ گھر بناؤ, اسٹیبلش کرو, اور گھر بھی یوں ہی نہیں بنا دو گے جس کا جدھر منہ اٹھا بنا لیا اس نے, بلکہ گھر بناؤ لائک اے کالونی. آپ سمجھ رہے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, اور پھر اقیم الصلاۃ ہے, بات واضح ہو رہی ہے.
یہ حکم اس وقت آیا جب وہ
40
سال,
نہیں جب حضرت موسیٰ اور ہارون اپنی قوم میں تشریف لائے پہلی دفعہ, تو خدا کی طرف سے پہلا حکم یہ تھا کہ اپنی قوم کو منظم کرو, تنظیم میں لاؤ. یہ جو بکھری ہوئی منتشر قوم ہے یہ کچھ نہیں کر سکتی. ٹھیک, تو آپ کا جو مجاہدہ ہے, آپ کا جو جہاد ہے, اس کا نمبر ون اسپیکٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ وہ سسٹم نہیں بنا پاتے جس کے اندر ڈسپلن ہے, جس کے اندر تہذیب یعنی ایٹیکیٹس تمدن ایک پراپر طریقے ہیں, اور جس کی سرحدیں باطل اور کفر و شرک کی پینیٹریشن سے محفوظ ہیں, تو باقی سب چھوڑ دیجیے آپ, اس کے اگلے تو کچھ بھی نہیں. پھر آپ جتنی دل چاہے تقریریں کرتے رہیں, اس سے کچھ نہیں ہونے والا. ٹھیک, تو پہلی جو بات آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ جہاد ہے, کہ ان کو غلط کو دور کرنا. پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے اوپر حکمت کی باتوں اور نکات تلاوت کرتا رہتا ہوں, تم اس سے منہ موڑ کے چلے جاتے ہو, بھاگ جاتے ہو. میں تم کو موعظہ کرتا رہتا ہوں, تم اس سے گویا کہ نفرت کا اظہار کرتے ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ تین چیزیں جس پر ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی, کہ تین چیزیں جو ہیں وہ بنیادی طور پر آپ نے پیش کی, کہ میں تمہارے ساتھ حکمت و معرفت, نمبر ٹو موعظہ, اس پر ہم نے بات کر لی تھی نا تفصیل سے. موعظہ یعنی تعمیر اخلاق, مورلز, مورالٹی, اور جہاد. تو آج میں نے آپ کو جہاد کا مقصد بھی تفصیل سے بتا دیا کہ جہاد حقیقتاً کیا ہوتا ہے, اس کے آگے اور بھی مراحل ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ وہ جہاد کی جو بات ہے, یہ جہاد بن نفس نہیں ہے. یعنی یہ وہ جہاد ہے کہ جو آپ خارج میں ایکسٹرنل میں کرتے ہیں مختلف وسائل یا ٹولز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے.
جی, معمولی بات جو کر رہے ہیں یہ ماسس سے ہے, not the
اپنی قوم سے, اپنی قوم سے, اپنی قوم سے.
جو خاص صحابی تھے وہ تو ان ٹیون تھے ان کی.
دیکھیں اتنی قلیل, ہاں ٹھیک ہے, اتنی قلیل تعداد میں جو ہے وہ تو نہیں چلتا نا. ظاہر ہے کہ قوم کے اس سے ہی
یہ جو ماسس تھے لوگ ان سے ایڈریس کیا جا رہے
ہیں. ہاں, یعنی جو قوم آپ کے سامنے تھی, یعنی اس وقت اہل کوفہ. اس وقت اہل کوفہ. تو میں تمہیں آمادہ کرتا ہوں جہاد کے لیے اہل البغی, کہ وہ لوگ جو بغاوت اور بدعتوں والے لوگ ہیں, ان کے خلاف جہاد کرو. ٹھیک. فما آتی علی آخر القول حتی اراکم متفرقین, لیکن ابھی میری بات بھی مکمل نہیں ہوتی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم ادھر ادھر ہو گئے ہو سارے. میری بات بھی پوری نہیں ہوتی ہے, یعنی کہ جب میں کہتا ہوں کہ اہل بغی, یعنی کہ جو اہل بدعت ہیں, جو گمراہی پھیلا رہے ہیں, ان کے خلاف جہاد کرو. اچھا, ویسے ایک بات ہے اصولی طور پر کہ یہ کام ہے بہت سخت آج کل کے دور میں. ذرا آپ اس کو لائیے, آپ کے سامنے کون کون لوگ آ جائیں گے جو گمراہی اور بدعتیں پھیلا رہے ہیں؟ کر سکیں گے جہاد؟ کر سکیں گے جہاد ان کے خلاف؟ ہاں, لیکن اپنے آپ کی بات نہیں ہو رہی. میں نے پھر وہی کہا نا کہ جس جہاد کی بات ہو رہی ہے وہ اپنے آپ کی بات نہیں ہو رہی. ہاں ہاں, یعنی وہ بالکل جی جی, وہ تو ٹھیک ہے, درست. تو اہل بغی کے خلاف یا جو بدعتیں اور گمراہی پھیلانے والے ہیں ان کے خلاف میں تم کو آمادہ کرتا ہوں, تو ابھی میری بات بھی پوری نہیں ہوتی کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم سب بکھر گئے ہو, متفرق ہو گئے ہو, یعنی سب ادھر ادھر ہو گئے. اور پھر آپ نے مثال دی کہ جیسے قوم سبا, اولاد سبا کی مانند, تم اپنی نشست گاہوں کی طرف, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ترجعون الی مجالسکم, اور جو تمہاری اپنی مجالس ہیں, ٹھیک ہے, یعنی میرے ساتھ نہیں, تمہارے اپنے اپنے جو تمہاری گیدرنگز ہیں, تم سب پلٹ کے اس میں جا کے بیٹھ جاتے ہو. یعنی میں تمہیں آمادہ کرتا ہوں کہ آؤ میرے ساتھ جہاد کے لیے, ان اہل بدعت و بغاوت کو ختم کرو, تم فوراً میری بات پورے ہونے سے پہلے ہی ادھر ادھر کھسک کر اور اپنی مجلسوں میں, اپنی اپنی مجلسوں میں واپس چلے جاتے ہو. جی, وَتَتَخَادَعُونَ عَمْ مَوَاعِذِكُمْ, یہ جملہ جو ہے نا, یہ بہت پاورفل جملہ ہے اور بڑا بہت گہرا جملہ ہے. تتخادعون عن مواعظکم, مواعظ کا کیا مطلب ہے؟ مواعظ یعنی نصیحتیں, واز, واز کرنا, نصیحت کرنا, ایڈوائز کرنا, یعنی کہ جس میں زیادہ تر تبلیغ اور واز کے اس میں آتا ہے, پند و نصیحت. تتخادعون یعنی ایک دوسرے کے ساتھ خداع کرتے ہو, دھوکا کرتے ہو. یعنی تم جب اپنی مجالس میں جاتے ہو اور وہاں پر جو واز اور گفتگو کر رہے ہوتے ہو تو اس میں بھی ایک دوسرے کو دھوکا دے رہے ہوتے ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ تمام کی تمام باتیں اگر ہم دیانتدار ہیں ایگزیکٹلی ہم پہ فٹ ہو جاتی ہیں.
جی,
یعنی ایک دوسرے کو نصیحت بھی کرتے ہیں نا, ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مجالس اور محافل میں بیٹھ کے جو مواعظ بھی ہیں ان میں بھی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہو تم. یعنی نہ تم اپنے لیڈر اور رہبر کے ساتھ سنسیئر ہو اور نہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص اور دیانتدار ہو. ٹھیک. اور کم 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 ہے, نہ کہ ہم. ٹھیک ہے, ہم یعنی معاویہ کے لوگوں کے بخیے نہیں ادھیڑے جا رہے, سیلف اسکروٹنی ہے. جی بولے.
دیکھیں, جب تک مان لیں ہم لوگ اپنی کنٹریز میں تھے, برے صغیر میں جو ہے نا گاڑی چلا رہے ہیں وداؤٹ فالوئنگ اینی رولز, ایک دم عالم منتشری جو ہے نا حاوی تھی. اب جیسے اٹھ کے پھر یہاں آئے تو یہاں آپ کو ایک سسٹم سے گزارا گیا کہ بھائی یہ ڈسپلن ہے, یہ گاڑی ایسے چلے گی, یہ لائن میں جائے گی, اور ایسا گیپے دینا ہے رائٹ پہ.
ٹھیک ہے ٹھیک, چلو.
تو کیا ایسا سسٹم چلا نہیں تھا کہ اس زمانے میں جو امام علی کو یہ سب بولنا پڑ رہا ہے؟
دیکھیں وہاں پر چیزیں جیسے رسول خدا نے جو معاشرہ بنایا تھا اس معاشرے کے اندر تو ڈیفینیٹلی یہ تمام امور آپ نے بلڈ کیے تھے. اس کے بعد ایک حد تک تھا, نہیں بھی تھا, نہیں دونوں قسم کی چیزیں تھیں. اب ہمارے پاس اتنا ڈیٹا نہیں ہے اس قسم کا کہ جس میں ہم اس بات کی پوری تحقیق کر سکیں کہ اس معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ ڈسپلن کس لیول کا تھا یا باقی چیزیں کس لیول کی تھیں. جو ہم دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ ایک طبقہ تھا جو کہ دین اور اسلام کی حقیقی روح اور تعلیمات پر باقی تھا, لیکن زیادہ تر افراد جو تھے نا وہ ڈی ٹریک ہوئے ہوئے تھے, ادھر ادھر تھے. کہ وہ ٹھیک ہے کہ آپ کے اسلامک چیزیں چل رہی ہیں, نمازیں ہیں, مسجدیں ہیں, عبادات ہیں, معاملات ہیں, لیکن یہاں سے آپ کو کیا چیز فیل ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیں کہ کیا امام علی علیہ السلام کے جملوں سے آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ امام علی اس بات پر خوش ہیں کہ تم نے نماز پڑھ لی یا دینی رسومات انجام دے دی تو تم نے دین کا حق ادا کر دیا؟ آپ پہلے اس چیز کو سوچیں نا کہ امام علی جو ہیں وہ اس امت کو کہاں رکھنا چاہ رہے ہیں, کس لیول پہ رکھنا چاہ رہے ہیں. وہ تو کہیں سے بھی انڈورس نہیں کر رہے اس بات کو کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تم نے نمازیں تو یہ بھی پڑھ رہے تھے, دین کی باتیں تو یہ بھی کر رہے تھے. جیسے آپ نے خود ہی فرمایا کہ مواعظ بھی ہیں, نصیحتیں بھی ہیں, عبادتیں سب ہیں, لیکن اس کا کوئی پرپز نہیں ہے, کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں کے لیے. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ تمہارے معاشروں میں ابتری پھیل گئی, غلط قسم کے لوگوں نے تم پر غلبہ پیدا کر لیا, تم دین کے تمہارا جو پیوٹ ہے وہ اس جگہ سے ہٹ گیا ہے کہ جہاں پر دین نے اس کو قائم کیا تھا, نہ تم پر کوئی اثر ہے نہ تم کچھ کرنے کے قابل ہو. تو آپ دیکھیں نا بات کس پیرائے میں ہو رہی ہے, یہی تو ہمیں سیکھنا ہے.
یہی میں مشکل ہو رہی ہے سمجھ میں. انڈر دا واچ آف امام علی آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط لوگوں نے اپنا جال پھیلا لیا ہو.
اس دیکھیں امام علی علیہ السلام نے تو 25 سال کے بعد آپ نے ٹیک اوور کیا تھا نا, اور یعنی کہ وہ سوسائٹی یا وہ سسٹم جو ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ بالکل 100%. یعنی وہی بات ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے سال رہے ہوں گے بنی اسرائیل میں, ٹھیک ہے, اور ان کے ذریعے سے قوم نے کتنے معجزات دیکھے, لیکن فرعون کے ہٹنے کے بعد اس قوم نے کیا کیا کام کیے. وہاں بھی یہی تھا, ایک چھوٹی سی جماعت تھی جو ان کی حقیقی تعلیمات پر قائم تھی, باقی قوم ایسے ہی تھی. اوپر اوپر سے وہ لوگ سب کر رہے تھے, یعنی ان کو جو اگر عبادات اور تمام چیزیں بتا دی گئیں اس پر وہ موجود تھے, لیکن جو اصل حقیقت ہے اس جگہ پہ وہ نہیں تھے.
تو امام علی کے خلافت میں بھی تو 4 سال میں 3 جنگیں ہو گئی, تو اس کا مطلب لوگ تو ریڈی نہیں تھے نا اسے کرنے.
نہیں یعنی کہ یہ بات آپ کی اپنی جگہ پر جو آپ کا کنسرن ہے اپیرنٹلی درست ہے, لیکن اس طریقے کی چیز کبھی بھی اچیو نہیں ہو پائی ہے, ٹھیک ہے, اس طریقے کی جو چیز ہے کہ اگر آپ کہیں. اور اس میں جو ہمیں ایک پرابلم فیل ہو رہی ہے وہ یہ کہ قوم اور امت جو ہے نا ان کی اکثریت صحیح بات ہی نہیں سینس کر پاتے. کہ جیسے حضرت موسیٰ ان کو بار بار بتا رہے ہیں بنی اسرائیل کو, دیکھو یہ سچ ہے یہ رستہ ہے, وہ اپنے ہی اس میں لگے ہوئے, ظاہری اور مادی چیزوں سے ہی باہر نہیں آتے. یہی پرابلم ہر جگہ پر ہے, ٹھیک. اچھا, اقوومکم غدوۃ, میں تم کو صبح کے وقت پکڑ کے سیدھا کرتا ہوں, ٹھیک. وترجعون الی عشیۃ تظہر الحنیۃ, اور شام کو عشاء کے وقت تم میرے پاس آتے ہو کہ وہی وہ کمان کی طرح تم ٹیڑے ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی تمہاری حالت کیا ہے کہ تم کو میں جتنا بھی کھینچ کھینچ کے سیدھا کروں, لیکن تم جو ہے نا وہ واپس اسی اپنی ڈسٹارٹڈ حالت میں ہی ایک دن کے اندر واپس چلے جاتے ہو, ٹھیک. تو سیدھا کرنے والا عاجز آ چکا ہے, اور جس کو سیدھا کیا جا رہا ہے وہ لا علاج ثابت ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جملے جو ہے نا اس کو دیکھیں, ایوہ شاہدوہ شاہدتو ابدانہم, اے وہ لوگ کہ جن کے بدن حاضر ہیں, الغائبت عقولہم, لیکن جن کی عقلیں غائب ہیں. بدن ظاہر ہیں اور عقلیں غائب ہو چکی ہیں, عقلیں گم ہو گئی ہیں. تو اب کس پر زور ہے؟ اہل بیت کا زور کس پر ہے؟ عقل کے حاضر ہونے پر, عقل کی تربیت پر, عقل کی موجودگی پر. المختلفۃ احواؤہم المبتلا بہم امراؤہم صاحبکم, تمہارا حاکم اللہ کی اطاعت کرتا ہے, تم اس کی نافرمانی کرتے ہو, اور اہل شام کا حاکم اللہ کی نافرمانی کرتا ہے مگر وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں. ٹھیک, یہ ڈائلیما ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں, تمہاری حالت یہ ہے, تمہاری حالت یہ ہے اے اہل کوفہ, تین اور اس کے ساتھ تم دو چیزوں میں مبتلا ہو. ثم ذرو اسماعن, تم سماعت کے ہوتے ہوئے کیا ہو؟ بہرے ہو. وبکمن ذرو کلامن, گفتگو کے ہوتے ہوئے تم گونگے ہو. وبکمن ذرو کلامن وعمیون ذود ابصارن, اور آنکھوں کے ہوتے ہوئے تم اندھے ہو. یعنی نہ, اچھا آپ دیکھیں کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے, تھوڑا سا اس کو ذرا واضح کریں کہ اسماع ہوتے ہوئے بہرے ہو, کلام ہوتے ہوئے گونگے ہو, اور آنکھ ہوتے ہوئے اندھے ہو. یعنی ہاں, لیکن اس کو الگ الگ تھوڑا سا واضح کریں, کیا مطلب ہوگا؟ سماعت ہوتے ہوئے سننے کے باوجود بہرے ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی جتنی بھی آوازیں تمہارے کانوں میں پڑتی ہیں ان میں موجود معارف اور حقیقت تم کو سنائی نہیں دیتی. ٹھیک ہے, تمہاری زبان, یہ جملہ میرے خیال میں سب سے زیادہ پنچنگ ہے, کلام کرنے کے باوجود تم گونگے ہو, ڈمب ہو. واٹ ڈز اٹ مین؟ صرف خرافاتی بیکار باتیں, یعنی تم سے, یا جیسے میں ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ ہم اگر ایک ایکسپیریمنٹ کریں کہ ہم مختلف اپنے جہاں جہاں پر ایون مذہبی محافل ہیں, مجالس ہیں, اور وہاں پر جا کے نا آپ لوگوں سے ایک سوال کریں کہ اپنا دین بتا دو کیا ہے, اپنے دین کی حقیقت سمجھا دو کیا ہے, آپ دیکھیں کتنے لوگ اس سوال کا ڈھنگ سے معقول جواب دے پائیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ادھر کی ادھر کی جتنی الا بلا فضول خرافاتی گفتگو ہے سب کروا لو, لیکن دو معقول باتیں جو ہیں نا, یعنی جن میں وزڈم ہو, جن کے اندر کوئی حقیقت ہو, جو حقیقت کا بیان کرنے والی, دو باتیں منہ سے نہیں نکل سکتی.
ایک سوال اس میں مجھے دقت یہ آ رہی ہے, دیکھیں آپ نے پی ایچ ڈی کی, آپ فزکس کے پروفیسر رہ چکے, آپ میکینیکل انجینئرنگ کے رہ چکے, آپ وہ لیول تک پہنچ گئے, پھر آپ نے اپنے سامنے بیٹھنے والے اسٹوڈینٹس کو پڑھایا ہے, اور آپ یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ آپ جتنا بھی آپ اس سے ان سے کہہ رہے ہیں عقل والی باتیں, بھائی زیادہ تر میجورٹی وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کو.
تو یہی تو بات ہے
کہ ان کو جو اس لائن پہ لگ گئے,
نہیں اس میں دیکھیں, نہیں نہیں اس میں امام علی علیہ السلام کا ہی جملے ہیں نہج البلاغہ میں, کہ آپ نے کسی کو, کس سے کہا تھا؟ شاید محمد حنفیہ سے کہا تھا کہ جاؤ جا کے کسی چیز پر کلام کرو, اور وہ ان کی زبان لڑکھڑانے لگی, تو آپ نے ان کو ہٹا کر پھر خود گفتگو کی, اور آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ اگر یہاں پر کلیئر ہوتا ہے نا, اگر یہ روشن ہے تو زبان پر الفاظ آنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. اگر زبان میں لکنت پیدا ہوتی ہے, زبان لڑکھڑاتی ہے, زبان ادا نہیں کر پا رہی ہوتی, اس کا مطلب ہے کہ تمہارے خلا جو ہے نا تمہارے اندر ہے.
لیکن اس چیز کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں کہ جیسا امام علی کہہ رہے ہیں نا, میں بول رہا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی.
نہیں نہیں یہ نہیں بات, نہیں یہ بات نہیں, بولنا اور سمجھ کی بات یہ نہیں ہو رہی ہے. کلام کرنے کے باوجود تم گونگے ہو, ڈمب ہو, یہ مطلب نہیں ہے.
جیسا آپ کلام کرتے ہیں, آپ میکینیکل انجینئرنگ کی بڑی بڑی,
یہ مطلب نہیں ہے, یہ مطلب نہیں جو آپ لے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بول رہے ہو, بول رہے ہو, تمہاری گفتگو ہے, لیکن اس کے باوجود تم گونگے ہو. یعنی کیا مطلب ہوا؟ کلام وہ ہوتا ہے کہ جو حق کو بیان کرے. کلام اصل میں گفتگو وہ ہوتی ہے جس سے سچ سمجھ میں آئے. لیکن ہاں ہاں
مان لیجئے حق ہے میکینیکل انجینئرنگ کی گفتگو اور وہ ٹرمینالوجیز اور وہ ٹیکنیکلٹیز. اب کلاس میں سب لوگ بیٹھے ہیں, مان لیجئے دنیا ہے, یہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب آپ کلام کر رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں ان کو دیکھیے ایسے بات کر دی جاتی ہے, اور وہ وہاں بیٹھ کے مان لیجئے کسی اور کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو وہی ہوا نا کہ آپ ایک الگ سکل سیٹ پہ ہیں. آپ بہت
نہیں نہیں یہ بات آپ اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں, یہ بات نہیں ہے, یہ والی بات نہیں ہے. یہاں نہ ٹیکنیکل ٹرمز کی بات ہے, نہ ٹرمینالوجیز کی بات ہے. یہاں پر بات یہ ہے, یعنی جیسے مثال کی میں آپ کو مثال دوں کہ کسی نے, ایک عالم ہے, ایک عالم خواجہ نصیر الدین طوسی کا واقعہ ہے کہ جنہوں نے اس چیز پر, ان کا بہت زیادہ زور تھا کہ انسان کے لیے انسان کے عقیدے کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جی وہ بامعرفت ہو اور اپنے ایمان کو ایسے بیان کرے ویسے, کیونکہ وہ فلسفی تھے, حکیم تھے. اب جیسے وہ باہر نکلے تو اب وہاں پر انہوں نے بھئی بوڑھی عورت کو دیکھا یا اس کو دیکھا کہ بھئی کیا ہے خدا کی معرفت, خدا کیا ہے, تو اب اس کو وہ ساری فلسفہ نہیں آتا. بوڑھی عورت جو ہے مثال کے طور پر, اس نے کہا کہ دیکھو میں یہ چرخہ گھما رہی ہوں اور میرا ہاتھ جب تک اس کو انرجی دیتا رہتا ہے یا اس کو گھما رہا ہے یا گھوم رہا ہے, اور جب میرا ہاتھ رک جاتا ہے تو یہ بھی رک جاتا ہے, ساکن ہو جاتا ہے. تو اتنی بڑی کائنات اور زندگی کا نظام جو چل رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کا بھی کوئی چلانے والا ہے. یہ گویائی ہے. آپ کی بات وہاں صحیح ہے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی والی ٹرمز نہیں آتی تھی اس دیہاتی کو یا اس عورت کو. گویائی اس کو کہتے ہیں, خدا نے حق کی سمجھ اور حق کو ایکسپریس کرنے کی صلاحیت ہر انسان کو دی ہے, وہ کہیں بھی ہو. نہیں تو ان کے وہاں خرابی اس میں آتی نا, تو وہ اس کے اسی جملے, یہی جملہ ان پہ فٹ ہوتا نا کہ تم بولتے ہو لیکن حقیقتا تم گونگے ہو, یہی بات فٹ آتی ان پہ, یہی بات فٹ آتی. یعنی اس سے نہیں, نہیں یہ بات نہیں, آپ کہہ رہے نا کہ وہ ٹرمز نہیں آئیں گی, وہ اس جگہ اس لیول کی بات نہیں کر پائیں گے, بالکل نہیں کر پائیں گے. بات یہاں پہ یہ نہیں ہو رہی ہے, انسان جو بھی بات کرے سچ کرے, معقول کرے, اپنی ہی ٹرمز میں کرے, بالکل سادہ سادہ الفاظ میں بات کرے, لیکن سچ اور حق بات کرے. تو یہاں امام علی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ تم زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہو. یعنی جیسے آپ مثال کے طور پر کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی شوز آتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹاک شوز آتے ہیں, کامیڈی شوز آتے ہیں, ان پر یہ چیز پوری پوری اطلاق, ایک گھنٹے تک بیٹھ کے بول رہے ہیں, کیا ہے اس میں؟ یہ ان پر صادق آ رہا ہے کہ تم اہل کلام ہو, تمہاری گفتگو میں ظاہراً بڑی طلاقت ہے, بڑے بڑے لفظ بول رہے ہو, بڑی ٹرمز یوز کر رہے ہو, بٹ نتھنگ ان اٹ, کوئی بات نہیں, کوئی سینس نہیں ہے, کوئی حق نہیں ہے اس میں, سچ نہیں ہے.
کانٹیکسٹ سوئچنگ ہوتی ہے, یعنی یعنی جس کانٹیکسٹ میں آپ بیٹھے ہیں اس حساب سے بات ہوگی, اور وہاں ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو دھوکے دینے والی بات ہو رہی ہے.
دھوکے کی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پر, بات ہو رہی ہے اس چیز کی کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں اس کے اندر سچ اور حق ہے یا نہیں, وہ کسی بھی لیول پر ہو, سادہ ہو.
آپ کی بات سے میں کیا سمجھ رہا ہوں جی, کہ میں ہوں ابھی آفس میں بیٹھا ہوا,
جی جی,
کانٹیکسٹ ایک دم الگ ہے
جی.
وہاں جو ہے میں کسی سے اٹھ کے ہی نہیں پوچھوں گا بھائی بتاؤ تمہارا ایمان کیا ہے, اللہ کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو, یہ تو میں وہاں نہیں کر سکتا. لیکن میں جب اپنی,
آپ اس کو چھوڑ دیں, آپ اس کو چھوڑ دیں, آپ اس کو چھوڑ دیں, وہ جو بھی بات کرے وہ معقول بات کرے اور سچ بات کرے,
یہی ہوتا ہے وہاں پہ,
ٹھیک ہے. اور ہر وہ گفتگو جو خدا کی طرف اور حق کی طرف نہیں پلٹتی وہ ان دا اینڈ ڈم ہے,
نہیں مطلب
وہ ان دا اینڈ ضائع ہے.
جی جی میں سمجھ رہا ہوں, لیکن آپ یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ ان دی اینڈ آپ ان سے کہے چلو اللہ کو کیسے مانتے ہو بتاؤ, یہ یونیورسلٹی بھی بات ہو رہی ہے نا, تو اسی زمرے میں بات کر رہا ہوں.
تو بالکل یہی ہے کہ ایک انسان ہے مثال کے طور پر کہ جو اپنے پیشے میں بہت ماہر ہے, دنیا کے مختلف شعبے میں بہت مہارت رکھتا ہے, لیکن وہ حق نہیں پہچانتا. یعنی کہ جس طریقے سے ابوذر ایک اٹھ کر آئے ایک بالکل دیہاتی ماحول سے, ٹھیک ہے, اس کے مقابلے میں ایک سے قابل لوگ بیٹھے ہوئے تھے مکے میں, خود یہ ابو جہل جو تھا, ولید, اتبا, شہبہ, کیا ہوا اس, مطلب بالکل ہی, میں اس سنس میں نہیں, شاید یہ لفظ ہمارے یہاں غلط اس میں آتا ہے, لیکن اس بالکل ہی ان پڑھ اجڑ دیہاتی نے کہاں اینڈ اپ کیا, اور یہ جتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے اور بڑی تقریریں کرنے والے اور بڑے لوگ انہوں نے کہاں اینڈ اپ کیا. یہ ہو رہی ہے بات اصل میں. تو یہ جو ہے یہ ہے کہ یہ کون, یہ بات نہیں ہو رہی, یہ بات نہیں ہو رہی ہے, یہ بات نہیں ہو رہی ہے, یہ بات یہاں پہ نہیں ہے. بات یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی تم کلام کر رہے ہو وہ منتہی کنورج اینڈ اپ حق پہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر نہیں ہو رہا ہے تو گویا یا تو تمہارا کلام ضائع ہے, ویسٹ ہے, یا تم ڈمب لوگوں کی فہرست میں کاؤنٹ ہو گے.
یہ بات جو لاز آف یونیورس ہیں وہ حق ہے,
بالکل.
تو اگر جیسے حسین بھائی کی بات ہے, تو اگر کوئی بھی کانٹیکسٹ ہے تو اگر اس میں لاز آف یونیورس اپلائی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب
لاز آف یونیورس تو اپلائی ہر جگہ ہی ہو رہا ہے.
نہیں, بہت سی جگہ جیسے فالتو کی باتیں ہوتی ہیں اس میں نہیں ہوتی.
بالکل ہے, یعنی کہ جو بالکل ہو رہا ہے, یعنی کہ اگر آپ اس لا کو بریک کر رہے ہیں تو آپ نقصان اٹھا رہے ہیں. لا تو اپلائی ہو رہا ہے,
جھوٹ ہوتا ہے نا اس میں,
لا تو اپلائی ہو رہا ہے. یعنی ایک انسان اگر قانون توڑ رہا ہے, بریک کر رہا ہے, تو لا تو اس پر بھی اپلائی ہو رہا ہے, لیکن ان دا نیگیٹو سینس. اور ایک انسان ہے کہ جو قانون کی پابندی کر رہا ہے تو لا اس پر بھی اپلائی ہو رہا ہے ان دا پازیٹو سینس. تو قانون سے باہر تو کوئی بھی نہیں ہے. وہ سب صحیح ہے بات, دیکھیں, لیکن اس کی جو گفتگو ہے وہ ایک لوکل کانٹیکسٹ میں, ٹھیک ہے, لوکل کانٹیکسٹ میں, لوکل کانٹیکسٹ میں, ٹھیک ہے. آپ بات کریں تو
پروگرامنگ کرتے کرتے
آپ ایک بات مجھے بتائیں کہ جو لوگ بیٹھ کے یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ مجھے ایٹم بم گرانے دو, انہوں نے جتنی پلاننگ کی جتنی سب کی سب ٹروتھ تھی یا نہیں تھی لوکل کانٹیکس میں؟ سب ٹروتھ تھی نا, نہیں نہیں سب ٹروتھ تھی نا, میں آپ ہی کی بات کا جواب دے رہا ہوں, سب ٹروتھ تھی نا, لیکن کیا آپ اس عمل کو حق مانیں گے آپ؟ پھر تو یہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں, تو میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ کی بصیرت ہے, سماعت ہے, کلام ہے, اگر وہ اینڈ اپ کر رہا ہے حق پہ تو وہ آنکھ ہے اور کان ہے اور گویائی ہے, اور اگر نہیں کر رہا تو وہ پھر ڈم ہے, ڈیف ہے اور بلائنڈ ہے. تو نہیں ابھی پھر ہم بالکل بیکار قسم کی چیزوں میں چلے جائیں گے. لا احرار صدق عند اللقاء, یعنی تم جو ہو جب ملاقات ہوتی ہے سختیوں سے یا جنگ کے موقع پر، نہ تم سچے جوان مرد ہو، احرار یعنی جو آزاد ہوتے ہیں، آزاد لوگ، نہ تم وہ ہو سچے جب جنگ کے موقع آتا ہے، جب یعنی مقابلین ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ولا اخوان و ثقت عند البلا، اور جب بلا اور مصیبت آتی ہے تو نہ تم ان بھائیوں کے طریقے سے ہو جن پر بھروسہ کیا جا سکے، ٹھیک؟ یعنی جب بلا اور مشکل آئے تو اس وقت نہ تم ان بھائیوں کی مانند ہو جن پر بھروسہ کیا جا سکے، اور جب مشکل اور سختی آئے تو نہ تم ان سچے جوان مرد کے مانند ہو جو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو سکو، ٹھیک؟ تو یہاں بھی اب یہ پہلو کیا ہے، جو کون سا پہلو ہے؟ جی بتائیں، اس کا تعلق کس چیز سے؟ یہ جو جملہ آپ نے فرمایا اس کا تعلق نہیں اخلاقیات سے، یعنی تمہارے اندر کوئی اخلاقی ویلیو نہیں ہے، سختی کے مقابلے میں مضبوطی سے کھڑا ہونا اور پریشانیوں کے اس میں اپنی ذات کو سے باہر نکل کر اپنے دیگر بھائیوں کو مدد کرنا، ان کا زور بازو بننا، یعنی یہ ایک بہت بڑے اخلاقی مورل ویلیو کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جب دشمن کے سامنے آئے تو تم وہاں سے فرار کر جاتے ہو، جب آپس میں کوئی مشکل آئے تم اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، ٹھیک؟ یعنی یہاں سے ہم کو جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے نا جیسے کہتے ہیں بہت ہی کی پوائنٹس پر سب پہ ہاتھ رکھا ہے، کہ جن کی غیر موجودگی میں آپ سمجھ لیں کہ بھول جائیں کہ آپ کسی بھی معاشرے یا سوسائٹی یا کسی بھی چیز کو بنا سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں، کہ اگر یہ خود غرضی اور سیلفشنس ہو جس کے یہ دو جگہوں پر وہ ہیں، تو یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اجتماعی اخلاق کی سب سے پہلی خرابی کیا ہوتی ہے، یہاں سے بھی ہمیں ایک اصول مل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ خود غرضی سیلفشنس. یعنی اجتماعی اخلاق میں، پرسنل اخلاق کے اندر سب سے بڑی خرابی کیا ہے، جہاں سے شروع ہوتا ہے بتائیں، ذاتی اخلاق کی خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ریاکاری اور عجب سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک؟ اور اخلاقی اور اجتماعی اس میں اخلاق میں خرابی کی جڑ خود غرضی، اور خود غرضی کی ڈیفینیشن کیا؟ کہ جب کوئی دشمن سامنے آئے تو اس کے سامنے کھڑا نہیں ہونا، اور جب آپس میں ہمارے اندر کوئی مشکل اور پریشانی آئے تو اپنے بھائی کا بازو نہیں بننا، ٹھیک؟ یہ والے کام تم نہیں کرتے. اچھا پھر میں اس کو اب تھوڑا سا آخری پارٹ کی طرف آ جاؤں، ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ اب اصل سوال یہی ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ نے بہت ساری خرابیاں بتا دیں، نشاندہی کرا دیں، پرابلمز بتا دیں، حل کیا ہے؟ کریں کیا ان مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ کیا کریں؟ ہمارے پاس کون سا طریقہ ہے؟ انظروا اہل بیت نبیکم، نظر رکھو اپنے نبی کے اہل بیت پر. تو بات میں نے آپ سے کہی تھی نا کہ یہ مین ریکوائرمنٹ ہے، اگر اس طرف ہم متوجہ نہیں ہیں، یعنی قرآن اور اہل بیت، ہم اس بات پر اپنے کو کمٹ نہیں کرتے کہ ہم 100% پابند ہیں قرآن اور اہل بیت سے اٹیچ ہونے اور ان کی اتباع کرنے پر، تو آپ ایک مسئلے کو بھی حل نہیں کر پائیں گے، پھر یہی سارا حال ہوگا جو یہاں پہ بتایا گیا، پھر یہی سب گتیں بنیں گی اسی طریقے سے سوسائٹی کی. انظروا اہل بیت نبیکم فالزموا صمتهم واتبعوا اثرهم، اب یہ بڑے دو بہت اہم جملے ہیں. سمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمت کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکشن, ٹھیک ہے. الزمو, الزمو لازم, لازم و ملزوم, یعنی فالزمو سمتہم. لازم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی لازم کا ویسے میننگ کیا ہوگا؟ لزوم. ہاں تقریباً اوبلیگیٹری, مینڈیٹری, یعنی کہ ان کی ڈائریکشن کے ساتھ لازمی اٹیچ ہو جاؤ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کسی اور ڈائریکشن کی طرف نہیں دیکھنا. وَتَّبِعُوا أَثَرَهُمْ, اور جو ان کے اثر ہیں. اثر کا مطلب کیا؟ یعنی جو ٹریلز انہوں نے چھوڑے ہیں, جو ان کے قدموں کے نشان ہیں, اس کی اتباع کرو. یعنی جیسے امام علی علیہ السلام نے خود کیا فرمایا تھا اپنے بارے میں, کہ میں پیغمبر کے پیچھے اس طریقے سے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. اور اس جملے کی تشریح کیا تھی؟ کہ اونٹنی کا بچہ جو ہے نا, وہ ماں کے قدم پر قدم رکھتا ہوا چلتا ہے, وہ اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا. یہ کام کرنا ہے. لیکن یہ کام آپ کب کر پائیں گے بتائیں؟ جب آپ خود اہل بیت کے رستے, ان کی ڈائریکشن کو جانیں گے تو کریں گے نا. ان کے اثر کا آپ کو پتا ہوگا تو آپ اس کی اتباع کریں گے, یا اس کے بغیر کر لیں گے اتباع اور پیروی. یا ڈائریکشن کے بارے میں خبر ہی نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیں گے. پاسبل ہے ایسی کوئی بات؟ اور دوسری جو بہت اہم بات ہے کہ یعنی جب ہم اہل بیت کی طرف جاتے ہیں یا اہل بیت کے پاس آتے ہیں, تو اہل بیت خود کس قانون کو فالو کرتے ہیں؟ وہ ان کا کوئی خود ساختہ قانون ہے یا وہ خود کسی قانون یا لا کو فالو کر رہے ہوتے ہیں بتائیں؟ اہل بیت کس قانون کو فالو کرتے ہیں؟ جو خدا نے نازل کیا, جو کتاب خدا ہے, ٹھیک. اس بارے میں کوئی شک تو نہیں ہے نا کہ اہل بیت کوئی اپنی مرضی سے بنائے ہوئے کوئی رولز کو تو نہیں فالو کرتے. اور بہت سارے کلمات معصومین کے ہیں اسی پر ہی, کتاب خدا سے جڑنا. تو اب ہم کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, ٹھیک. تو اگر ہم اس پر محنت نہیں کریں گے, اگر ہم اس پر محنت نہیں کریں گے کہ ہم اہل بیت کے رستے کو اور ان راہوں کو نہ درک کریں, نہ پتہ چلائیں, تو کہاں سے چلیں گے اس پہ؟ فَلَن يُخْرِجُوكُم مِّن هُدَى, اگر تم ان کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو گے, ان کی اتباع کرو گے, وہ کبھی بھی تم کو ہدایت سے باہر نہیں نکالیں گے. ہمیشہ تم کو ہدایت کی راہ پر باقی رکھیں گے. وَلَن يُعِيدُوكُم فِي رِدَى, اور نہ تم کو یعنی کسی خرابی کی طرف پلٹائیں گے. اگر وہ تمہیں کہیں کہ چل پڑو تو چلنا شروع کر دینا, اور اگر وہ کہیں تم سے کہیں کہ رک جاؤ, ٹھہر جاؤ, یعنی اس جگہ پہ قدم آگے نہ بڑھاؤ, تو وہاں پہ رک جانا. یعنی جیسے اس کی بہت بڑی مثالیں خود اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں آئی ہیں. جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف یعنی قیام کیا یا اس کی بیعت کرنے سے انکار کیا, تو وہاں پر کون سا حکم تھا؟ اٹھ کھڑے ہو, چلو, اور امت بیٹھی رہی. بلکہ یعنی کہ بہت سارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے وہ بھی بیٹھے رہے, ٹھیک. اور اس کے بعد جب تھوڑے عرصے کے بعد پانچویں اور چھٹے امام علیہ السلام کی زندگی میں, علیہم السلام کی زندگی میں, جب وہ موقع آیا کہ وہ انہوں نے کہا جی ہم بنو امیہ کے خلاف قیام کر رہے ہیں, یہ اس وقت امام نے کیا کہا تھا؟ ٹھہر جاؤ, مت کرو یہ کام. اس وقت بھی نہیں سنا. اب دیکھ رہے ہیں اس بات کو, جبکہ فرمائش کس بات کی ہے؟ کہ جب امام تم سے کہے کہ کھڑے ہو جاؤ, چلو چلنا شروع کر دو, تو اس وقت تم حرکت میں آؤ, اور جب وہ تم سے کہیں کہ رک جاؤ, ٹھہر جاؤ, ابھی حرکت مت کرو, تو تم کھڑے ہو جاؤ وہاں پہ. لا تسبقوہم, ان سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عالم ہیں, ٹھیک ہے, وہ جانتے ہیں کہ کس وقت کیا اقدام کرنا ہے. فتضلوا, ان سے سبقت کرنے کی کوشش کرو گے, گمراہ ہو جاؤ گے. ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا, اور نہ ان سے دور ہٹ کر اور پیچھے رہ جاؤ, ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. یعنی پوری کوشش کس بات کی کرنا ہے؟ ان کی معیت میں رہنے کی. اب یہاں پر جو ہمارے سامنے ایک سوال پیدا ہوتا ہے, بس میں تھوڑا سا پڑھ کے پھر چیز ختم کروں. ہمارے سامنے جو اس وقت اپنی موجودہ زندگیوں میں سوال پیدا ہوتا ہے, ہم اس حکم پہ کیسے عمل کریں؟ کیسے عمل کریں؟
جی
یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم تو بہت آرام سے ہم یہ بات کہہ لیں گے کہ بھائی امام تو ہے نہیں, تو ہم کیسے ان کے ساتھ چلیں. میں یہی میرا مطلب تھا کہنے کا کہ ہم اس وقت کیا کریں. دیکھیں اس میں ہمارے سامنے نا ابھی دو پہلو آتے ہیں, دو باتیں آتی ہیں. کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم خود قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو یعنی جان کر, معرفت پیدا کر کے, اور جتنا زیادہ اس کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں, امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, وہ کام کریں. نمبر ٹو, اور شاید یہ دوسرا کام جو ہے نا یہ پہلے والے سے زیادہ اہم ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان انسانوں کو ڈھونڈیں اور تلاش کریں کہ جنہوں نے قرآن اور اہل بیت کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے. صحیح, میں عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں مجتہد کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ بہت خیال رہے اس بات کا. میں کسی بھی لیبل کی بات نہیں کر رہا ہوں جس پر کسی لیبل یا لباس نظر آ رہا ہو. اس لیے کام دقت طلب ہے بہت زیادہ, یہ مشکل کام ہے. ان لوگوں کو تلاش کریں, اور یہاں پر جو میں نے ایک جملہ کہا نا, ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی تھوڑی تشریح کرتا, کہ خدا بھی ہمارے اندر آتا ہے اور ہم بھی خدا کی طرف جاتے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ وہ ہے, حکمت ہے. لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے خدا کے نور کو اپنے اندر جذب کر لیا ہے اور وہ نور ان کے اندر سے نکلتا ہے, ان لوگوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ اٹیچ ہوں. ٹھیک, جس کی جن لوگوں کی علامتیں امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کا جو کلمات قصار میں 147 ہے, کمیل ابن زیاد سے جو آپ کا خطاب ہے, اس کے آخری دو پیراگرافس میں آپ نے ان لوگوں کی نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں. وہ نبی نہیں ہے, وہ امام نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بات واضح طور سے, وہ نبی اور امام نہیں ہے. لیکن ایسے اس قسم کے لوگ اگرچہ کہ کم ہوتے ہیں, لیکن ہر دور میں موجود رہتے ہیں اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہمارے پاس یہ دو کام ہیں کہ اپنی طور پر قرآن اور اہل بیت اور معصوم کے سے حقائق اور سچائی اور اس کو سیکھیں اور اپنے آپ پر عمل کرنے اور جذب کرنے کی کوشش کریں, اور نمبر ٹو ان لوگوں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ اپنے آپ کو حتی الامکان جوڑیں اور اٹیچ کریں. تو ہمیں پھر اہل بیت نبوت کی پیروی اور اتباع اور اثر اور اقتداء کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. ٹھیک, ہری بات سمجھ میں. یہ پریکٹیکلی جو کام کرنا ہے, جبکہ ظاہر نبی امام ہمارے سامنے نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہمارا ایک نظام ہے. بس میں دو جملے پڑھ کے پھر اس خطبے کو ختم کرتے ہیں. لقد رأيت اصحاب محمد صلى الله عليه وآلہ وسلم, اور یہ جملے پڑھنے ضروری ہیں ہمارے لیے, بے شک میں نے دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو, میں نے ان کو دیکھا ہے. فما ارا احدم منکم یشبہہم, اور میں تم میں سے ایک کو بھی نہیں دیکھتا جو ان کی شبیہ ہو. ہماری نظر میں پیغمبر کے سارے اصحاب بیکار تھے, امام علی علیہ السلام کی نہیں, تو ہم تو 5-7 کے علاوہ کچھ نام ہی نہیں لیتے نا کسی کا. میں نے اصحاب محمد کو دیکھا ہے کہ تم میں سے ایک بھی ان کی شبیہ نہیں ہے. کیا کرتے تھے وہ؟ لقد کانوا یصبحون شعثا غبرا, وہ رات کو اس طریقے سے گزارتے تھے سجدوں میں کہ ان کے چہرے مٹی سے اٹے ہوئے ہوتے تھے, ان کے چہروں پر غبار ہوتا تھا. وقد باتوا سجدا, یعنی رات پوری گزار دیتے تھے سجدے میں کہ چہرے ان کے گرد آلود ہوتے تھے. وقیاما یراوحون بین جباہہم وخدودہم, اور کبھی ان اپنی رخسار اپنی پیشانیاں خاک پہ رکھتے تھے, کبھی اپنے رخسار خاک پہ رکھتے تھے, اور حشر کی یاد سے, قیامت کی فکر سے اس طریقے سے بے چین رہتے تھے کہ جیسے وہ انگاروں پر کھڑے ہوئے ہوں, اس طریقے سے تڑپ رہے ہوتے تھے آخرت کی وجہ سے. اور طولانی سجدوں کی وجہ سے, طولانی سجدوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے درمیان جیسے بکری کے گھٹنے کے وہ ہوتا ہے, وہ نشان ان کی پیشانیوں پر بن چکے تھے. جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا تھا تو ان کی آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی تھیں, اور یہاں تک کہ ان کے گریبانوں کو تر کر دیتی تھیں, اور وہ اس طریقے سے کانپ رہے ہوتے تھے کہ جیسے طوفان والے دنوں میں درخت لرز رہے ہوتے ہیں. سزا کے خوف میں, خوفم من العقاب و رجا عن الثواب, عقاب کے خوف سے اور ثواب کی امید میں. تو آپ فرمانے تو محمد و رسول اللہ کی رسالت اور وہ چیز ایسے تھوڑی بنی تھی, اس قسم کی ایک امت وہاں موجود تھی نا. یہی بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس چیز کو نہ سمجھیے گا کبھی بھی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں یوں ہی ہوتی ہیں, خلا میں اور ہوا میں بن جاتی ہیں. ایک ایسا جماعت, ایک ایسی امت, ایک ایسا کور گروپ ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے, اور یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا مطلب انقلاب میں, پھر بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کہ جب تک ہم ایسی ایک جماعت نہیں تیار کریں گے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہاں امام علی علیہ السلام جتنی نشانیاں بتا رہے ہیں, آج آپ اپنے لوگوں کو بتائیں تو وہ کیا کہیں گے؟ او یہ تو یہ مت کہیے کہ امام علی نے بولا ہے. وہ کہیں گے آپ تو خالی کہ نہ آپ کو قیام پسند ہے, آپ تو بھاگنے والے لوگ ہیں کہ بس کونے میں کھڑے رہو نمازیں پڑھتے رہو, آپ کو یہ جواب ملے گا کہ یہ تو فرار والی باتیں کہ بس اتنی عبادت کرتے رہو اور یہ فلاں روتے رہو اور گریہ کرتے رہو اور یہ سب کرتے رہو. کیا بھائی انہی لوگوں کی بنیاد پر خدا کی رحمت, خدا کی مدد, غیبی امداد نازل ہوتی ہے, اور ایسے ہی لوگوں کی بنیاد پر پوری قومیں کھڑی ہوتی ہیں. لیکن ہم پر ایسی نعوذ باللہ ایسی پتہ نہیں کیا پھٹکار ہے کہ ہمیں یہ بنیادی ترین بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. ٹھیک چلیں, تو یہ خطبہ تو اس میں ہمیں بات واضح ہو گئی نا انشاءاللہ اس خطبے کے دوران کہ امام علیہ السلام نے کن چیزوں پر زور دیا, حکمت, موعظہ, یعنی اجتماعی امور کے حوالے سے جو اخلاق, ان تمام چیزوں پر, اور پھر یہ کہ جو ایسے افراد ہوتے ہیں وہ اپنی ذاتی زندگی میں کیسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پرسنل لائف میں کیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ